بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں.
وَالصَّافَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقُ.
قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی, پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی, پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی. یقیناً تم سب کے معبود ایک ہی ہیں, یعنی اللہ تعالی, آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کے رب اللہ تعالی ہی ہیں. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. سنن نسائی میں ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہلکی نماز پڑھنے کا حکم فرماتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورہ صافات سے نماز پڑھاتے تھے. فرشتوں کی قسمیں اور قسمیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تین قسموں سے مراد فرشتے ہیں, جیسا کہ تفسیر بجری طبری میں ہے. اور بھی اکثر حضرات کا یہی قول ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی صفیں آسمانوں پر ہیں. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں سب لوگوں پر تین باتوں میں فضیلت دی گئی ہے, ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی کی گئی ہیں, ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے, اور پانی کے نہ ملنے کے وقت زمین کی مٹی ہمارے لیے وضو کے قائم مقام کی گئی ہے. مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ہم سے فرمایا تم اس طرح صفیں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے عرض کیا وہ کس طرح؟ رسول اللہ نے فرمایا اگلی صفوں کو پورا کرتے جاتے ہیں اور صفیں بالکل ملا لیا کرتے ہیں. ڈانٹنے والوں سے مراد سدی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک ابر اور بادل کو ڈانٹ کر احکام دے کر ادھر سے ادھر لے جانے والے فرشتے ہیں. ربیع بن انس رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں قرآن جس چیز سے روکتا ہے وہ اسی سے بندش کرتے ہیں. ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والے فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کے پاس لاتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا, یعنی وہی اتارنے والے فرشتوں کی قسم جو عذر کو ٹالنے یا آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. ان قسموں کے بعد جس چیز پر یہ قسمیں کھائی گئی تھیں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم سب کے معبود برحق ایک اللہ تعالیٰ ہی ہیں, وہی آسمان و زمین کے اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کے مالک اور متصرف ہیں. اللہ ہی نے آسمان پر ستارے اور چاند سورج کو مسخر کر رکھا ہے جو مشرق سے ظاہر ہوتے ہیں مغرب میں غروب ہوتے ہیں. مشرقوں کا ذکر کر کے مغربوں کا ذکر اس کی دلالت موجود ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 میں بھی اس کا ذکر ہے رب المشرقین و رب المغربین, یعنی جاڑے اور گرمیوں کی, طلوع و غروب کی جگہ کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں.
اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ.
بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے بار و نق بنا دیا ہے, اور ہم نے ہی اس کی نگہبانی کی ہے ہر شریر شیطان سے. عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ شیاطین کان بھی نہیں لگا سکتے, بلکہ چاروں طرف سے ان پر شعلہ باری کی جاتی ہے. ان کے ہکانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. ہاں, جو کوئی ایک آدھ بعد ان شیاطین میں سے اچکلے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے. سامعین, اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. ستارے آسمان کی زینت ہیں. آسمان دنیا کو دیکھنے والی نگاہوں میں جو زینت دی گئی ہے اس کا بیان فرمایا. یہ اضافت کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے اور بدلیت کے ساتھ بھی, معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہیں. اس کے ستاروں کی, اس کے سورج کی روشنی زمین کو جگمگا دیتی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا تَا آخر آیا, یعنی ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ستاروں کے ساتھ اور انہیں شیطانوں کے لیے شیطانوں کے رجم کا ذریعہ بنایا اور ہم نے ان کے لئے آگ کے جلا دینے والے عذاب تیار کر رکھے ہیں. شہاب ثاقب کا تذکرہ. اور آیت میں ہے کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کی آنکھوں میں کھپ جانے والی چیز بنائی اور ہر شیطان رجیم سے اسے محفوظ رکھا. جو کوئی شیطانوں میں سے کسی بات کو لے کر اڑنا چاہتا ہے وہیں ایک تیز شعلہ اس کی طرف اترتا ہے. اور ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی ہر سرکش شریر شیطان سے, اس کا بس نہیں کہ فرشتوں کی باتیں سنے, اور جب وہ یہ کرتا ہے تو ایک شعلہ لپکتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے. یہ آسمانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی شریعت تقدیر کے امور کی کسی گفتگو کو وہ شیاطین سن ہی نہیں سکتے. اس بارے کی حدیثیں ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 حتی اذا فزع کی تفسیر میں بیان کر دی ہیں. جدھر سے بھی یہ شیاطین آسمان پر چڑھنا چاہتے ہیں وہیں سے ان پر آتش باری کی جاتی ہے. انہیں ہکانے, پست و ذلیل کرنے, روکنے اور نہ آنے دینے کے لیے یہ سزا بیان کی ہے, اور آخرت کے دائمی عذاب ابھی باقی ہیں جو بڑے المناک, دردناک اور ہمیشگی والے ہوں گے. ہاں کبھی کسی جن نے, شیطان نے کوئی کلمہ کسی فرشتے کی زبان سے سن لیا اور اسے اس نے اپنے نیچے والے سے کہہ دیا اور اس نے اپنے نیچے والے سے وہیں اس کے پیچھے ایک شعلہ لپکتا ہے. کبھی تو وہ دوسرے کو پہنچائے اس سے پہلے ہی شعلہ اسے جلا ڈالتا ہے, کبھی وہ دوسرے کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے. یہی وہ باتیں ہیں جو کاہنوں کے کانوں تک شیاطین کے ذریعے پہنچ جاتی ہیں. ثاقب سے مراد سخت تیز, بہت زیادہ روشنی والا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ شیاطین پہلے جا کر آسمانوں میں بیٹھتے تھے اور وہی سن لیتے تھے, اس وقت ان پر تارے نہیں ٹوٹتے تھے. یہ وہاں کی وحی سن کر زمین پر آ کر ایک ایک کی دس دس کر کے کاہنوں کے کانوں میں پھونکتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی پھر شیطانوں کا آسمان پر جانا موقوف ہوا. اب یہ جاتے ہیں تو ان پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں اور انہیں جلا دیا جاتا ہے. انہوں نے اس نوپید امر کی خبر جب ابلیس ملعون کو دی تو اس نے کہا کہ کسی اہم نئے کام کی وجہ سے اس قدر احتیاط اور حفاظت کی گئی ہے. چنانچہ خبر رسانوں کی جماعتوں کی جماعتیں اس نے روئے زمین پر پھیلا دیں. جو جماعت حجاز کی طرف گئی اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان نماز ادا کر رہے ہیں. اس نے جا کر ابلیس کو یہ خبر دی. ابلیس نے کہا بس یہی وجہ ہے جو تمہارا آسمانوں پر جانا موقوف ہوا. اس کی پوری تحقیق اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سورہ جن کی آیت نمبر 8 وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ مِنْ إِنشَاءَ اللَّهِ آئے گی.
فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ.
اے نبی, ان کافروں سے پوچھئے تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے انسانوں کو تو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے. بلکہ اے نبی, آپ تعجب کر رہے ہیں اور یہ مسخراپن کر رہے ہیں, اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے, اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہے. کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم زندہ کیے جائیں گے, یا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ اے نبی, آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں, اور تم ذلیل ہوں گے. وہ تو صرف ایک زور کا نعرہ ہے کہ یہ کا ہے کہ یہ دیکھنے لگیں گے. سامعین, ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. انسان کی پیدائش. اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ان منکرین قیامت کفار سے پوچھئے کہ تمہارا پیدا کرنا ہم پر مشکل ہے یا آسمان و زمین, فرشتے, جن وغیرہ کا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات ام من عددنا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا اقرار تو انہیں بھی ہے کہ پھر مر کر جینے کا انکار کیوں کر رہے ہیں. چنانچہ اور آیت میں ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے تو بہت بڑی اور بہت بھاری پیدائش آسمان و زمین کی ہے, لیکن اکثر لوگ بے عملی برتتے ہیں. پھر انسان کی پیدائشی کمزوری بیان فرماتے ہیں کہ یہ چکنی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جس میں لیس تھا اور جو ہاتھوں کو چپکتی تھی. تو چونکہ حقیقت کو پہنچ گیا ہے ان کے انکار پر تعجب کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تیرے سامنے ہیں اور اس کے فرمان بھی, لیکن یہ تو اسے سن کر ہنسی اڑاتے ہیں اور جب کبھی کوئی واضح دلیل سامنے آ جاتی ہے تو مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے, ہم کسی طرح اسے نہیں ماننے کے کہ مر کر مٹی ہو کر پھر جی اٹھے, بلکہ ہمارے باپ دادا بھی دوسری زندگی میں آ جائیں, ہم تو اس کے قائل نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں تم یقیناً دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے, تم ہو کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے ماتحت ہو. اللہ کی وہ ذات ہے کہ کسی کی اللہ کے سامنے کوئی ہستی نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں کل اتوہ داخرین, ہر شخص اللہ کے سامنے بروز قیامت عاجزی اور لاچاری سے حاضر ہونے والا ہے. اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرنے والے ہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جسے تم مشکل سمجھتے ہو وہ مجھ پر تو بالکل ہی آسان ہے, صرف ایک آواز لگتے ہی ہر ایک زمین سے اپنی اپنی قبر سے نکل کر دہشتناکی کے ساتھ احوال و احوال قیامت کو دیکھنے لگے گا. واللہ اعلم. اے باری تعالیٰ, ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھیے.
وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون.
اور یہ کافر کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی, یہی جزا سزا کا دن ہے, یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے. ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتے تھے, ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو, اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس وقت وہ ایک دوسروں کی مدد نہیں کرتے بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے؟ سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. روز قیامت کفار کا واویلا. قیامت کے دن کفار کا اپنے بارے میں ملامت کرنا اور پچھتانا اور افسوس و حسرت کرنا بیان ہو رہا ہے کہ وہ نادم ہو کر قیامت کی دہشت خیز اور دہشت انگیز امور کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے ہائے, یہی تو روز جزا ہے. تو مؤمن اور فرشتے بطور ڈانٹ ڈپٹ اور ندامت بڑھانے کے ان سے کہیں گے ہاں یہی تو وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم سچا نہیں مانتے تھے. اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ظالموں کو, ان کے جوڑوں کو, ان کے بھائی بندوں کو اور ان جیسوں کو ایک جا جمع کرو. مثلا زانی زانیوں کے ساتھ, سود خور سود خوروں کے ساتھ, شرابی شرابیوں کے ساتھ, مشرق مشرقوں کے ساتھ, کافر کافروں کے ساتھ. ایک قول یہ بھی ہے کہ ظالموں کو اور ان کی عورتوں کو, لیکن یہ بات بالکل عجیب ہے. ٹھیک مطلب یہی ہے کہ انہی جیسوں کو اور ان کے ساتھ ہی جن بتوں کو اور جن جن کو اللہ کا شریک یہ مقرر کیے ہوئے تھے سب کو جمع کرو, پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ, جیسے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ, یعنی انہیں ان کے منہ کے بل اندھے بہرے گونگے کر کے ہم بروز قیامت جمع کریں گے, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس کی آگ جب کبھی ہلکی ہو جائے ہم اسے اور بھڑکا دیں گے, اور انہیں جہنم کے پاس کچھ دیر ٹھہرا دو تاکہ ہم ان سے پوچھ گچھ کر لیں, ان سے حساب لے لیں. عثمان بن زائدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سے اس کے ساتھیوں کی بابت سوال کیا جائے گا, پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے, تم دنیا میں کہتے پھرتے تھے کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں, یہ تو کہاں, بلکہ آج تو یہ ہتھیار ڈال چکے, اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بن گئے, نہ اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کا خلاف کریں نہ کر سکیں, نہ اللہ سے بچ سکیں نہ وہاں سے بھاگ سکیں. واللہ اعلم.
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين
اور وہ کافر ایک دوسرے کی طرف مخاطب ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آئے تھے وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے اب تو ہم سب پر ہمارے رب تعالیٰ کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکنے والے ہیں ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہم تو خود بھی گمراہ تھے اب آج کے دن تو یہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دینے والے ہیں نہیں نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے کافروں کے جہنم میں طبقات کافر لوگ جس طرح جہنم کے طبقوں میں جلتے ہوئے آپس میں جھگڑا کریں گے اسی طرح قیامت کے میدان میں وہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کمزور لوگ زور آوروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع فرمان تھے کیا آج ہمیں تم تھوڑے بہت عذابوں سے بچا لو گے وہ کہیں گے کہ ہم تو خود تمہارے ساتھ ہی اسی جہنم میں جل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے فرما چکے اور جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ان کی یہ بات چیت اس طرح منقول ہے کہ ضعیف لوگ متکبروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایماندار بن جاتے وہ جواب دیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا نہیں بلکہ تم خود ہی بدکار تھے یہ کہیں گے بلکہ دن رات کا مکر تھا جبکہ تم ہمیں حکم کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کے شریک مقرر کریں عذاب کو دیکھتے ہی یہ سب کے سب بے طرح نادم و پشیما ہوں گے لیکن اپنی ندامت کو چھپائیں گے ان تمام کفار کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے ہاں یہ یقینی بات ہے کہ ہر ایک کو صرف اس کی کرنی بھرنی پڑے گی بس یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بڑوں اور سرداروں سے کہیں گے کہ تم ہماری داہنی جانب سے آتے تھے یعنی چونکہ ہم کمزور کم حیثیت تھے اور تمہیں ہم پر ترجیح تھی اس لیے تم ہمیں دبا دبو کر حق سے ناحق کی طرف پھیر دیتے تھے یہ کافروں کا مقولہ ہوگا جو وہ شیطانوں سے کہیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان یہ بات جنات سے کہیں گے کہ تم ہمیں بھلائی سے روک کر برائی پر آمادہ کرتے تھے گناہ کو مزین اور شیریں دکھاتے تھے اور نیکی کو بری اور مشکل جتاتے تھے حق سے روکتے تھے اور باطل پر جمع دیتے تھے جب کبھی نیکی کا خیال ہمارے دل میں آتا تھا تو تم کسی نہ کسی فریب سے اس سے روک دیتے تھے اسلام ایمان و خوبی نیکی اور سعادت مندی سے تم نے ہمیں محروم کر دیا توحید سے دور ڈال دیا ہم تمہیں اپنا خیر خواہ سمجھتے رہے رازدار بنائے رہے تمہاری باتیں مانتے رہے اور تمہیں بھلا آدمی سمجھتے رہے اس کے جواب میں جنات اور انسان جتنے بھی سردار ذی عزت اور بڑے گمراہ مولوی لوگ تھے ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں تم خود ہی ایسے ہی تھے تمہارے دل ایمان سے بھاگتے تھے اور کفر کی طرف دوڑ کر جاتے تھے ہم نے تمہیں جس چیز کی طرف بلایا وہ کوئی حق بات نہ تھی نہ اس کی بھلائی پر کوئی دلیل تھی لیکن چونکہ تم طبیعتاً برائی کی طرف مائل تھے خود تمہارے دلوں میں سرکشی اور برائی تھی اس لیے تم نے ہمارا کہا مان لیا اب تو ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو گیا کہ ہم یقیناً عذابوں کا مزہ چکھنے والے ہیں یہ بڑے لوگ چھوٹوں سے یہ مطبوع لوگ اپنے تابع داروں سے کہیں گے کہ ہم تو خود ہی بہکے ہوئے تھے ہم نے تمہیں بھی اپنی ضلالت کی طرف بلایا تم دوڑے ہوئے آ گئے بتلاؤ اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہم نے تم پر کوئی ظلم و جبر تو نہیں کیا کیوں تم نے ہماری بات مان لی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بس آج کے دن یہ سب لوگ جہنم کے عذابوں میں شریک ہیں ہر ایک اپنے اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے مجرموں کے ساتھ ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں یہ مؤمنوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہ تھے بلکہ توحید کی آواز سے تکبر و نفرت کرتے تھے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں جو اسے کہہ لے اس نے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی مگر اسلامی فرمان سے اور اس کا باطنی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی یہی مضمون ہے اور ایک متکبر قوم کا ذکر ہے کہ وہ اس کلمے سے روگردانی کرتے تھے تفسیر ابن ابی حاتم میں ابو العلاء رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہودیوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اور عزیر علیہ السلام کی ان سے کہا جائے گا اچھا بائیں طرف آؤ پھر نصرانیوں سے یہی سوال ہوگا وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی اور مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے تو ان سے بھی یہی کہا جائے گا پھر مشرکین کو لایا جائے گا اور ان سے لا الہ الا اللہ کہا جائے گا وہ تکبر کریں گے تین مرتبہ ایسا ہی ہوگا پھر حکم ہوگا کہ انہیں بھی بائیں طرف لے چلو فرشتے انہیں پرندوں سے بھی جلدی پہنچا دیں گے پھر مسلمانوں کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے رہے یہ کہیں گے صرف اللہ تعالیٰ کی تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اللہ کو دیکھ کر پہچان سکتے ہو یہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا تم کیسے پہچان لوگے حالانکہ تم نے کبھی اللہ کو دیکھا نہیں یہ جواب دیں گے ہاں یہ تو ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں بس اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پہچان کرائیں گے اور ان کو نجات دیں گے اور صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولیں گے تو تمام حشر کے میدان میں موجود اس امت کے مؤمن نیکوکار اور بدکار سب اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو سن کر اور رد شرک سن کر جواب دیتے تھے کہ کیا اس شاعر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجنون کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں سے دستبردار ہو جائیں گے ماننا تو ایک طرف الٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور دیوانہ بتاتے تھے بس اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کی تردید میں فرماتے ہیں کہ یہ تو بالکل سچے ہیں سچ لے کر آئے ہیں ساری شریعت سراسر حق ہے خبریں ہوں تب اور احکام ہوں تب یہ رسولوں کو بھی سچا جانتے ہیں ان رسولوں نے جو صفتیں اور پاکیزگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھیں ان کے صحیح مصداق رسول اللہ ہی ہیں یہ بھی وہی احکام بیان کرتے ہیں جو اگلے انبیاء علیہ السلام نے کیے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 43 میں فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل کہ اے نبی آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے کے نبیوں سے کہی جاتی رہیں
انکم لذائق العذاب الالیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم على سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذة للشاربین لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون
یقیناً تم لوگ اے کافرو دردناک عذابوں کے مزے چکھنے والے ہو تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے انہی کے لیے مقررہ روزی ہے میوے ہر طرح کے اور وہ ذی عزت و اکرام ہیں نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو سفید اور پینے میں لذیذ ہوگی نہ اس سے سر درد ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکیں اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی ایسی جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوں سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کفار عذاب میں اور مؤمن نعمتوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم المناک عذاب چکھنے والے ہو اور صرف اسی کا بدلہ دیے جانے والے ہو جسے تم نے کیا دھرا ہے پھر اپنے مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ اس سے الگ کر لیتے ہیں جیسے والعصر میں فرمایا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر ایماندار نیک اعمال، اور سورہ والتین میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی پیدائش میں پیدا کیا ہے پھر اسے نیچوں سے بھی نیچا کر دیا مگر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 71 وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا تا آخر آیت کہ تم میں سے ہر ایک جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تو آپ کے رب تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ ضروری چیز ہے، لیکن پھر ہم متقیوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو جہنم میں گرے پڑے چھوڑ دیں گے۔ سورہ مدثر میں ارشاد ہوا ہے کل نفس الی آخرہ، یعنی ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں مشغول ہے، مگر وہ جن کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال آ چکا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی اپنے خاص بندوں کا اللہ تعالیٰ نے استثناء کر لیا کہ وہ المناک عذابوں سے، حساب کے شدید مصائب سے علیحدہ ہیں، بلکہ ان کی برائیوں سے درگزر فرما لیا گیا ہے اور ان کی نیکیاں بڑھا چڑھا کر ایک کی 10-10 گنا کر کے، بلکہ 7-700 گنا کر کے، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر انہیں دی گئی ہیں۔ ان کے لیے مقررہ روزی ہے اور وہ قسم قسم کے میوہ جات سے پر ہیں، وہ مخدوم ہیں، ذی عزت ہیں، ذی اکرام ہیں، ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑا ادب لحاظ رکھا جاتا ہے، یہ نعمتوں سے پر جنتوں میں ہیں، وہاں کے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہیں کہ کسی کی پیٹ کسی کی طرف نہیں۔ اس شراب کے دورانے پر چل رہے ہوں گے جو جاری رہیں گے، جس کے ختم ہو جانے اور کم ہو جانے کا مطلق اندیشہ نہیں، جو ظاہر باطن میں آراستہ ہے، خوبیاں ہیں برائیاں نہیں، رنگ کی سفیدی، مزے کی بہت اچھی لذیذ، نہ اس کے پینے سے درد سر ہو، نہ سکر و مستی تاری ہو، نہ ہرزہ سرائی کرے۔ دنیا کی شراب میں نقصان و خرابی ہے کہ درد و شکم، درد سر، بے ہوشی اور بدحواسی وغیرہ تاری ہو جاتی ہے، لیکن جنت کی شراب میں ان میں سے ایک برائی بھی موجود نہیں رہی۔ دیکھنے میں خوش رنگ، پینے میں لذیذ، فوائد میں اعلیٰ، سرور و کیف میں عمدہ، لیکن عقل و فہم کو معطل کر دینے والی اور بدمست بنا دینے والی نہیں، نہ بدبو، نہ بدرنگ، نہ قابل نفرت، بلکہ خوشبودار، خوش رنگ، خوش ذائقہ اور فائدے مند۔ اس کے پینے سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا اور اس کی کثرت ضرر رسا نہیں، خلاف طبع نہیں، سر بھاری نہیں ہو جاتا، چکر نہیں آتے، گرانی محسوس نہیں ہوتی، ہوش و حواس جاتے نہیں رہتے، کوئی ایزا تکلیف قہ متلی نہیں ہوتی۔ یہ تمام صفات جنت کی شراب کے ہیں، اور یہ انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگی جو دنیا میں بھی اس کے پینے سے بچتے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شراب میں چار برائیاں ہیں، نشہ، درد سر، قے اور پیشاب، مگر جنت کی شراب ان تمام برائیوں سے پاک ہے، دیکھ لو سورہ صافات۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان جنتیوں کے پاس نیچی نگاہوں والی، شرمیلی نظروں والی، پاک دامن عفیفہ حوریں ہیں، جن کی نگاہ اوپر خاوندوں کے چہرے کے سوا کبھی کسی کے چہرے پر نہیں پڑتی اور نہ پڑے گی، بڑی بڑی موٹی موٹی رسیلی آنکھیں ہیں، حسن صورت، حسن سیرت، دونوں چیزیں ان میں موجود ہیں، جس طرح زلیخا نے یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں خوبیاں دیکھیں۔ عورتوں نے جب انہیں تانے دینے شروع کیے تو ایک دن سب کو بلا کر بٹھا لیا اور یوسف علیہ السلام کا پوری طرح بناؤ سنگار کرا کر بلایا، تمام عورتوں کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے جمال و حسن کو دیکھ کر خیرہ ہو گئیں اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہی وہ ہے، یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، واللہ میں نے اس کو ہر چند اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن یہ پاک دامن ہی رہا، یہ جمال ظاہری کے ساتھ حسن باطنی بھی رکھتا ہے، بڑا پاک باز، امین، پارسا، متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی طرح حوریں ہیں کہ جمال ظاہری کے ساتھ ہی باطنی خوبی بھی اپنے اندر رکھتی ہیں۔ پھر ان کا مزید حسن بیان ہو رہا ہے کہ ان حوروں کا گورا گورا پنڈا یعنی بدن اور بھبوکا سا رنگ ایسا چمکدار، دلکش اور جاذب نظر ہے کہ گویا محفوظ موتی جس تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچا ہو، جب سیپ میں سے نکلا ہو، جسے زمانے کی ہوا نہ لگی ہو، جو اپنی آبداری میں بے مثل ہو، ایسے ہی ان کے اچھوتے جسم ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گویا وہ انڈے کی طرح ہیں، انڈے کے اوپر کے چھلکے کے نیچے اچھوت چھلکے جیسے ان کے بدن ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ایک حدیث میں ہے کہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے سوال پر رسول اللہ نے فرمایا حور عین سے مراد بہت بڑی آنکھوں والی سیاہ پلکوں والی حوریں ہیں. پھر پوچھا بیض مکنون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا انڈے کے اندر کی سفید جھلی.
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ.
بس جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جبکہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم زندہ کیے جانے والے ہیں؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو، جھانکتے ہی اسے تو بیچو بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا. کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیا گیا ہوتا. یہ منظر دیکھنے کے بعد جنتی آپس میں کہیں گے، کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجز پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو خوب عمل کرنا چاہیے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. اہل جنت حیات دنیاوی کا ذکر کریں گے. جب جنتی لوگ مزے اڑاتے ہوئے بے فکری اور فارغ البالی کے ساتھ جنت کے بلند و بالا بالا خانوں میں عیش و عشرت کے ساتھ آپس میں مل جل کر تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہزارہا پری جمال خدام سلیقہ شعاری سے کمر بستہ خدمت پر مامور ہوں گے، حکم احکام دے رہے ہوں گے، قسم قسم کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور طرح طرح کی لذتوں سے فائدہ مندی حاصل کرنے میں مصروف ہوں گے. دور شراب طہور چل رہا ہوگا، وہاں باتوں ہی باتوں میں یہ ذکر نکل آئے گا کہ دنیا میں کیا کیا حال گزرے، کیسے کیسے دن کٹے. اس پر ایک شخص کہے گا میری سنو، میرا شیطان ایک مشرک ساتھی تھا جو مجھ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ تعجب ہے، تو اس بات کو مانتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہم کھوکھلی بوسیدہ سڑی گلی ہڈی ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی ہم حساب و کتاب جزا و سزا کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ مجھے وہ شخص جنت میں تو نظر پڑتا نہیں، کچھ عجب نہیں کہ وہ جہنم میں گیا ہو. اگر چاہو تو میرے ساتھ چل کر جھانک کر دیکھ لو کہ جہنم میں اس کی کیا درگت ہو رہی ہے. اب جو جھانکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص سر تاپا جل رہا ہے، خود وہ آگ بن رہا ہے، بیچ جہنم میں کھڑا ہے اور بے بسی کے ساتھ پھک رہا ہے. اور ایک اسے ہی کیا دیکھے گا، بلکہ اس کو نظر آئے گا کہ تمام بڑے بڑے لوگوں سے جہنم پر ہے، جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوگی، رسولوں کو جھٹلایا ہوگا اور ان کی نافرمانی پر کمر بستہ رہے ہوں گے اور ہر قسم کی برائی میں ملوث رہے ہوں گے، ایسے لوگ جہنم میں انہیں نظر آئیں گے. کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت سے جنتی لوگ جب بھی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کو جلتے بھلستے دیکھ کر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوں گے. جنتی اسے دیکھتے ہی کہے گا کہ حضرت، آپ نے تو وہ پھندا ڈالا تھا کہ مجھے تباہی کر ڈالتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہارے پنجے سے ہمیں چھوڑا دیا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میرے شامل حال نہ ہوتا تو بڑی بری بنتی اور میں بھی تیرے ساتھ کھچا کھچا یہی جہنم میں آ جاتا اور جلتا رہتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے تیری تیز کلامی اور چرب زبانی سے مجھے عافیت میں رکھا اور تیرے اثر سے مجھے محفوظ رکھا، تو نے فسوں سازی میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی تھی. اب مؤمن ایک بات اور کہتا ہے جس میں اس کی اپنی تسکین اور کامیابی کی خبر ہے کہ وہ پہلی موت تو مر چکا، اب دار الخلد جنت میں ہے، نہ یہاں اس پر موت ہے نہ خوف، نہ عذاب ہے نہ وبال، اور یہی بہترین کامیابی اور فلاح ابدی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو، اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ جنتی جنت میں مریں گے نہیں, تو وہ یہ سن کر سوال کریں گے کہ کیا اب ہمیں موت تو نہیں آئے گی, کسی وقت عذاب تو نہیں ہوگا؟ تو جواب ملے گا نہیں, ہرگز نہیں. چونکہ انہیں کھٹکا تھا کہ موت آ کر یہ لذتیں فوت نہ کر دے, جب یہ اندیشہ جاتا رہا تو وہ سکون کا سانس لے کر کہیں گے شکر ہے یہ تو کھلی کامیابی ہے اور بڑی ہی مقصدوری ہے. اس کے بعد فرمایا ایسی ہی جزا اور انعام کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تفسیر ابن جریر طبری میں ہے, قتادہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ اہل جنت کا مقولہ ہے, امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرمان الہی ہے, مطلب یہ ہے کہ ان جیسی نعمتوں اور رحمتوں کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دنیا میں پوری رغبت کے ساتھ عمل صالح کرنا چاہیے تاکہ انجام کار ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں. اسی آیت کے مضمون سے ملتا جلتا ایک قصہ ہے, اسے بھی سن لیجئے. دو شخص آپس میں شریک تھے, ان کے پاس 8000 اشرفیاں جمع ہو گئیں. ایک چونکہ پیش حرفے سے واقف تھا اور دوسرا نواقف تھا, اس لیے اس واقف کار نے نواقف سے کہا کہ اب ہمارا نباہ مشکل ہے, آپ اپنا حق لے کر الگ ہو جائیے, آپ کام کاج سے واقف ہیں. چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے حصے الگ کر لیے اور جدا جدا ہو گئے. پھر اس حرفے والے نے بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کا شاہی محل 1000 دینار میں خریدا اور اپنے ساتھی کو بلا کر اسے دکھایا اور کہا بتلاؤ میں نے کیسی چیز خریدی. اس نے بڑی تعریف کی اور یہاں سے باہر چلا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا اے اللہ, اس میرے ساتھی نے تو 1000 دینار کا محل دنیاوی خرید کیا ہے اور میں آپ سے جنت کا محل چاہتا ہوں. میں آپ کے نام پر آپ کے مسکین بندوں پر 1000 دینار خرچ کرتا ہوں. چنانچہ اس نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. پھر اس دنیا ادار شخص نے ایک زمانے کے بعد 1000 دینار خرچ کر کے اپنا نکاح کیا, دعوت میں اپنے اس پرانے شریک کو بھی بلایا اور اس سے ذکر کیا کہ میں نے 1000 دینار خرچ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے. اس نے اس کی بھی تعریف کی. باہر آ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 دینار دیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ, میرے ساتھی نے اتنی ہی رقم خرچ کر کے یہاں دنیا کی ایک عورت حاصل کی ہے اور میں اس رقم سے آپ سے جنت کی حور عین کا طالب ہوں. اور پھر وہ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. پھر کچھ مدت کے بعد اس دنیا دار نے اس کو بلا کر کہا کہ 2000 کے 2 باغ میں نے خریدے ہیں, دیکھ لو کیسے ہیں. اس نے دیکھ کر بہت تعریف کی اور باہر آ کر اپنی عادت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اے اللہ, میرے ساتھی نے 2000 کے 2 باغ یہاں دنیا کے خریدے ہیں, میں آپ سے جنت کے 2 باغ چاہتا ہوں اور یہ 2000 دینار آپ کے نام پر صدقہ ہیں. چنانچہ اس رقم کو مستحقین میں تقسیم کر دیا. پھر جب فرشتہ ان دونوں کو فوت کر کے لے گیا, اس صدقے کرنے والے کو جنت کے محل میں پہنچایا گیا جہاں پر ایک حسین عورت بھی اسے ملی اور اسے 2 باغ بھی دیے گئے اور وہ نعمتیں ملی جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتے. تو اسے اس وقت اپنا وہ ساتھی یاد آ گیا. فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہنم میں ہے, تم اگر چاہو تو جھانک کر اسے دیکھ سکتے ہو. اس نے جب اسے جہنم کے اندر جلتا دیکھا تو اس سے کہا کہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی چکما دے جاتا اور یہ تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ میں بچ گیا. یہ روایت تفسیر میں جریر طبری کی ہے. اور روایت میں ہے کہ 3000 دینار تھے, ایک کافر تھا اور ایک مومن تھا. جب یہ مومن اپنی کل رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا تو ٹوکری سر پر رکھ کر کدال پھاوڑا لے کر مزدوری کے لیے چلا. اسے ایک شخص ملا اور کہا کہ اگر تو میرے جانور کی سائسی کرے اور گوبر اٹھائے تو میں تجھے کھانے پینے کو دے دوں گا. اس نے منظور کر لیا اور کام شروع کر دیا. لیکن یہ شخص بڑا بے رحم اور بدگمان تھا. جہاں اس نے کسی جانور کو بیمار یا کمزور دیکھا تو اس مسکین مؤمن ملازم کی گردن توڑتا, خوب مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اس کا دانا تو چرا لیتا ہوگا. اس مسلمان سے یہ بے جا سختی برداشت نہ کی گئی تو ایک دن اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اپنے کافر شریک کے ہاں چلا جاؤں, اس کی کھیتی ہے باغات ہیں, میں وہاں کام کاج کر دوں گا اور وہ مجھے روٹی کا ٹکڑا دے دیا کرے گا اور مجھے کیا لینا دینا ہے. وہاں جو پہنچا تو شاہی ٹھاٹ دیکھ کر حیران ہو گیا. ایک بلند و بالا محل ہے, دربان اور پہرے دار, ڈیوڑی پر اور چوکی دار غلام اور لونڈیاں سب موجود ہیں. یہ ٹھٹکا اور دربانوں نے اسے روکا. اس نے ہر چند کہا کہ تم اپنے مالک سے میرا ذکر تو کرو. انہوں نے کہا اب وقت نہیں, تم ایک کونے میں پڑے رہو, صبح جب وہ نکلیں تو خود سلام کر لینا, اگر تم سچے ہو تو وہ تمہیں پہچان لیں گے, ورنہ پھر ہمارے ہاتھوں تمہاری پوری مرمت ہو جائے گی. اس مسکین مؤمن کو یہی کرنا پڑا جو کمبل کا ٹکڑا یہ جسم سے لپیٹے ہوئے تھا, اسی کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور ایک کونے میں دبک کر پڑ گیا. صبح کے وقت اس کے راستے پر جا کھڑا ہوا. جب وہ یعنی اس کا وہ کافر مشرک ساتھی نکلا اور اس پر نگاہ پڑی تو متعجب ہو کر پوچھا کہ ہیں یہ کیا حالت ہے, مال کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ کچھ نہ پوچھو, اس وقت تو میرا کام جو ہے اسے پورا کرو, یعنی مجھے موقع دو کہ میں تمہاری کھیتی باڑی کا کام مثل اور نوکروں کے انجام دوں, اور آپ مجھے صرف کھانا دے دیا کیجئے, اور جب یہ کمبل بوسیدہ ہو کر پھٹ جائے تو ایک کمبل اور خرید دینا. اس نے کہا نہیں نہیں, میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن پہلے تم یہ بتلاؤ کہ اس رقم کو تم نے کیا کیا؟ مومن شخص نے جواب دیا کہ میں نے وہ رقم ایک ایسے شخص کو قرض دی ہے. اس نے سوال کیا کہ کسے؟ کہا ایسے کو جو نہ لے کر مکرے نہ دینے سے انکار کرے. اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ ہے جو میرے اور تمہارے رب ہیں. یہ سنتے ہی اس کافر نے اس مسلمان سے ہاتھ چھوڑا لیا. اس سے کہا احمق ہوا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مر کر جب مٹی ہو جائیں تو پھر دوبارہ زندہ ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے دیں. جا, جب تو ایسا ہی بودا اور ایسے عقیدوں والا ہے تو مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں. پس وہ کافر تو مزے اڑاتا رہا اور یہ مؤمن سختی سے دن گزارتا رہا, یہاں تک کہ دونوں کو موت آ گئی. مسلمان کو جنت میں جو جو نعمتیں اور رحمتیں ملیں وہ انداز و شمار سے زائد تھیں. اس نے جو دیکھا کہ حد نظر سے بلکہ ساری دنیا سے زیادہ تو زمین ہے اور بے شمار درخت اور باغات ہیں اور جا بجا نہریں اور چشمے ہیں, تو پوچھا یہ سب کس کا ہے؟ جواب ملا کہ اے مسلمان یہ سب آپ کا ہے. کہا سبحان اللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. اب جو آگے بڑھا تو اس قدر لونڈی غلام دیکھے کہ گنتی نہیں ہو سکتی. پوچھا یہ کس کے ہیں؟ کہا گیا کہ سب آپ کے. اسے اور زیادہ تعجب اور خوشی ہوئی. پھر جو آگے بڑھتا ہے تو سرخ یاقوت کے محل نظر آتے ہیں, ایک موتی کا ایک محل, اور ہر ہر محل میں کئی کئی حور عین. ساتھ ہی اطلاع ہوئی کہ یہ سب کچھ بھی آپ ہی کا ہے. پھر تو اس کی بانچیں کھل گئیں. کہنے لگا کہ اللہ جانے میرا وہ کافر ساتھی کہاں ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے دکھائیں گے کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے. اب ان میں وہ باتیں ہوں گی جن کا ذکر یہاں ہوا ہے. پس مؤمن پر جو دنیا میں بلائیں آئی تھیں انہیں وہ یاد کرے گا تو موت سے زیادہ بھاری بلا اسے کوئی نظر نہ آئے گی.
اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ.
کیا یہ مہمانی جنت کی اچھی ہے یا سینڈ کا درخت جسے ہم نے ستمگاروں کے لیے سخت سزا بنا رکھا ہے؟ جو درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے, جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں, جہنمی اسی درخت کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بوجھل کر لیں گے. پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی. پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آنکھ کے ڈھیر کی طرف ہوگا. یقین مانو گے انہوں نے اپنے باپ دادوں کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑے بھاگے چلتے رہے. سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. توہر کا درخت. جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اب لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ جگہ اور وہ نعمتیں بہتر ہیں یا زقوم کا وہ درخت جو جہنم والوں کا کھانا ہے. ممکن ہے کہ اس سے مراد خاص ایک ہی درخت ہو اور وہ تمام جہنم میں پھیلا ہوا ہو, جیسے کہ توبہ کا ایک درخت ہے جو جنت کے ایک ایک محل میں پہنچا ہوا ہے, اور ممکن ہے کہ مراد زقوم کے درخت کی جنس ہو. اس کی تائید سورہ واقعہ کی آیت نمبر 52 لَآکِلُونَ مِن شَجَرٍ سے بھی ہوتی ہے. ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شجر زقوم کا ذکر گمراہوں کے لیے فتنہ ہو گیا. وہ کہنے لگے لو اور سنو, آگ میں اور درخت, آگ تو درخت کو جلا دینے والی ہے, یہ نبی کہتے ہیں جہنم میں درخت اگے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ درخت آگ ہی سے پیدا ہوگا اور اس کی غذا بھی آگ ہی ہوگی ابو جہل ملعون اسی پر ہنسی اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو خوب مزے سے کھجور اور مکھن کھاؤں گا یعنی جہنم میں اگر گیا بھی اسی کا نام زقوم ہے الغرض یہ بھی ایک امتحان ہے بھلے لوگ تو اس سے ڈر گئے اور بروں نے اس کا مذاق اڑایا جیسے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْآيَةِ یعنی جو منظر ہم نے آپ کو اے نبی دکھایا تھا وہ صرف اس لیے ہی کہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے اور اسی لیے اس نامبارک درخت کا ذکر بھی ہم تو انہیں دھمکا رہے ہیں مگر یہ نافرمانی میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس درخت کی اصل جڑ جہنم میں ہے اس کے پتے خوشے شاخیں بھیانک ڈراؤنی لمبی چوڑی خوب دور دور تک شیطانوں کے سروں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں گو شیطان کو بھی کسی نے دیکھا نہیں لیکن اس کا نام سنتے ہیں اس کی بدصورتی اور خباثت کا منظر سامنے آ جاتا ہے یہی حال اس درخت کا ہے کہ دیکھنے اور چکھنے میں ظاہر اور باطن میں بری چیز ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپوں کی ایک قسم ہے جو بدترین بھیانک اور خوفناک شکل کے ہوتے ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نبات کی ایک قسم ہے جو بہت بری طرح پھیل جاتی ہے لیکن یہ دونوں احتمال درست نہیں ٹھیک بات وہی ہے جسے ہم نے پہلے ذکر کیا اسی بد منظر بدبو ذائقہ بد مزہ بد خصال توہر کو ان کافروں کو زبردستی کھانا پڑے گا اور ٹھوس ٹھوس کر انہیں کھلایا جائے گا کہ یہ بجائے خود ایک زبردست عذاب ہے اور سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 6 میں ہے لیس لہم طعام الا من ضریع یعنی جہنمیوں کی خوراک وہاں صرف کانٹوں دار توہر ہوگا جو نہ انہیں فربا یعنی موٹا کر سکے نہ بھوک دور کر سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تلاوت کر کے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں پڑ جائے تو روئے زمین کے تمام لوگوں کی خوراکیں خراب ہو جائیں اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی یہی ہو یہ روایت سنن ترمذی کی ہے اور صحیح ابن حبان نے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے پھر اس زقوم کے کھانے کے ساتھ ہی انہیں اوپر سے جہنم کا کھولتا گرم پانی پلایا جائے گا یا یہ مطلب کہ اس جہنمی درخت کو جہنمی پانی کے ساتھ ملا کر انہیں کھلایا پلایا جائے گا اور یہ گرم پانی وہ ہوگا جو جہنم والوں کے زخموں سے لہو پیپ وغیرہ کی شکل میں نکلا ہوگا اور جو ان کی آنکھوں سے اور پوشیدہ راستوں سے نکلا ہوگا سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پانی ان کے سامنے لایا جائے گا تو انہیں سخت ایذا ہوگی تکلیف ہوگی اور بڑی کراہت اور ناپسندیدگی کا مظاہرہ کریں گے پھر جب وہ ان کے منہ کے پاس لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے ان کے چہرے کی کھال جھلس کر رہ جائے گی اور جب اس کا گھونٹ پیٹ میں جائے گا تو ان کی آتے کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی بھوک کی شکایت کریں گے تو زقوم کھلایا جائے گا جس سے ان کے چہروں کی کھالیں بالکل الگ ہو کر گر پڑیں گی اس طرح انہیں پہچاننے والا اس میں ان کے منہ کی پوری کھال دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ یہ فلاں ہے پھر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر وہ ہائے وائے پکاریں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا گرم پانی دیا جائے گا جو چہرے کے سامنے آتے ہی چہرے کے گوشت کو جھلس دے گا اور تمام گوشت گر پڑے گا اور پیٹ میں جا کر آتوں کو کاٹ دے گا اوپر سے لوہے کے ہتوڑے مارے جائیں گے اور ایک ایک عضو بدن الگ الگ جھڑ جائے گا بری طرح چیختے پیٹتے ہوں گے فیصلہ ہوتے ہی ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا جہاں ان پر طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 44 یطوفون بینہا وبین حمیم آن میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے جہنم اور آگ جیسے گرم پانی کے درمیان یہ جہنمی چکر کھاتے رہیں گے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قراءت ثم ان مقیلہم لإلى الجحیم ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ واللہ آدھے دن سے پہلے ہی پہلے دونوں گروہ یعنی جنتی اور جہنمی اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے اور وہیں قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کریں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں اصحاب الجنة يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا جنتی باعتبار جائے قیام بہت بہتر ہوں گے اور باعتبار آرام گاہ کے بھی بہت اچھے ہوں گے۔ الغرض قیلولے کا وقت دونوں یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کا اپنی اپنی جگہ ہوگا، آدھے دن سے پہلے پہلے اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ اس بنا پر یہاں ثم کا لفظ خبر پر خبر کے عطف کے لیے ہوگا، یہ اس کا بدلہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا لیکن پھر بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑتے پھرے اور مجبوروں اور بے وقوفوں کی طرح ان کے پیچھے ہو لیے۔
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔
اور ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے آگاہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب اے نبی، آپ دیکھ لیجئے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا، سوائے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مخلص بندوں کے۔ ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لیجئے کہ ہم کیسے اچھے دعا کے قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے انہیں اور ان کے تابع داروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے باقی کے سب لوگوں کو ڈبو دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ انجام خیر نیک لوگوں کا ہی ہے۔ گزشتہ امتوں میں بھی اکثر لوگ گم کردہ راہ تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے تھے جنہوں نے انہیں ہوشیار کر دیا تھا اور ڈرا دھمکا دیا تھا اور بتلا دیا تھا کہ ان کے شرک و کفر اور تکذیب رسول سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں عذاب ہوں گے۔ پھر بھی جب انہوں نے نبیوں کی نامانی اور اعمال بد سے باز نہ آئے تو دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا، تہس نہس کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ہاں، نیک کار خلوص والے اللہ تعالیٰ کے موحد بندے بچا لیے گئے اور عزت کے ساتھ رکھے گئے۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر۔ گزشتہ آیتوں میں پہلے لوگوں کی گمراہی کا اجمالا ذکر تھا، ان آیتوں میں تفصیلی بیان ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک رہے اور ہر وقت انہیں سمجھاتے بجھاتے رہے، لیکن تاہم قوم گمراہی پر جمی رہی، سوائے چند پاک باز لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ ستاتے اور تکلیف دیتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے رسول نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں عاجز آ گیا، آپ میری مدد کیجئے۔ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور تمام کفار کو تہ آب اور غرقاب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر ہماری جناب میں دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول فرما لی، اور اس تکذیب و ایزا سے جو انہیں کفار سے روز مرہ پہنچ رہی تھی ہم نے بچا لیا، اور انہی کی اولاد سے پھر دنیا بسائی کیونکہ وہی باقی بچے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ سام پورے عرب کے باپ ہیں اور حام تمام حبش کے اور یافث تمام روم کے۔ اس حدیث میں رومیوں سے مراد روم اول یعنی یونانی ہے، جو رومی ابن لیطا ابن یونان ابن یافث ابن نوح کی طرف منسوب ہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ نوح علیہ السلام کے ایک لڑکے سام کی اولاد عرب، فارسی اور رومی ہے، اور یافث کی اولاد ترک، سقالیہ اور یاجوج و ماجوج ہیں، اور حام کی اولاد قبطی، سوڈانی اور بربری ہیں، واللہ اعلم۔ نوح علیہ السلام کی بھلائی اور ان کا ذکر خیر ان کے بعد کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ رہا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی حق گوئی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ ان پر لوگ سلام بھیجتے رہیں گے اور ان کی تعریفیں بیان کرتے رہیں گے۔ نوح علیہ السلام پر سلام ہو، یہ گویا یا اگلے جملے کی تفسیر ہے، یعنی ان کا ذکر بھلائی سے باقی رہنے کے معنی یہ ہیں کہ ہر امت ان پر سلام بھیجتی رہتی ہے۔ ہماری یہ عادت ہے کہ جو شخص خلوص کے ساتھ ہماری عبادت و اطاعت پر جم جائے ہم بھی اس کا ذکر جمیل بعد والوں میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام یقین و ایمان رکھنے والوں اور توحید پر جم جانے والوں میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام اور دعوت نوح کو قبول کرنے والوں کا تو یہ انجام خیر ہوا، لیکن نوح علیہ السلام کے مخالفین غارت اور غرق کر دیے گئے۔ ایک آنکھ جھپکنے والی ان میں باقی نہ بچی، ایک خبر رساں تک زندہ نہ رہا اور نشان تک باقی نہ بچا۔ ہاں ان کی بدیاں اور برائیاں رہ گئیں، جن کی وجہ سے مخلوق کی زبان پر ان کے بدترین افسانے چڑھ گئے۔
وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اور نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کو پوج رہے ہو؟ کیا تم اپنی فاسد رائے سے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے مرید بن رہے ہو؟ تو یہ تو بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، انہی کے طریقے اور چال چلن پر تھے، اپنے رب تعالیٰ کے پاس سلامت دل لے گئے، یعنی توحید والا جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہو، قیامت کو آنے والی مانتا ہو، مردوں کو دوبارہ جینے والا سمجھتا ہو، شرک و کفر سے بیزار ہو، دوسروں پر لان تان کرنے والا نہ ہو۔ خلیل اللہ نے اپنی تمام قوم سے اور اپنے سگے باپ سے صاف فرما دیا کہ یہ تم کس کی پوجا پاٹ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی بندگی چھوڑ دو اور اپنے ان باطل معبودوں کی ارادت تر کر دو، ورنہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہ کریں گے اور تمہیں کیسی کچھ سخت ترین سزائیں دیں گے۔
فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين۔
اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا کہ میں تو بیمار ہو جاؤں گا۔ اس پر وہ سب ان سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ خاموشی کے ساتھ ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو؟ حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک آتش کدا بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچوں کا نیچ کر دیا۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جب اپنے میلے میں چلے جائیں تو یہ ان کے عبادت خانے میں تنہا رہ جائیں اور ان کے بتوں کو توڑنے کا تنہائی میں موقع مل جائے۔ اسی لیے ایک ایسی بات کہی جو در حقیقت سچی تھی، لیکن ان کے قوم کی سمجھ میں جو مطلب اس کا آیا، اس سے آپ علیہ السلام نے اپنا دینی کام نکال لیا۔ وہ تو اپنے اعتقاد کے بموجب ابراہیم علیہ السلام کو سچ مچ بیمار سمجھ بیٹھے اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی امر میں غور و فکر کرے تو عرب کہتے ہیں کہ اس نے ستاروں پر نظریں ڈالیں۔ مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کے ساتھ تاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور سوچنے لگے کہ میں انہیں کس طرح ٹالوں۔ سوچ سمجھ کر فرمایا کہ میں سقیم یعنی ضعیف ہوں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین ہی جھوٹ بولے ہیں، جن میں سے دو مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، جن میں ایک بار ان کا فرمانا انی سقیم یعنی میں ضعیف ہوں، اور دوسرا ان کا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 میں بل فعلہ کبیرہم ھذا، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، اس بڑے بت نے ہی ان چھوٹے بتوں کے ساتھ ان کی یہ درگت کی ہے کہنا ہے، اور ایک ان کا اپنی بیوی سارا کو اپنی بہن کہنا۔ تو یاد رہے کہ دراصل ان میں حقیقی جھوٹ ایک بھی نہیں۔ انہیں تو صرف مجازن جھوٹ کہا گیا ہے. کلام میں ایسی تعریفیں کسی شرعی مقصد کے لیے کرنا جھوٹ میں داخل نہیں. جیسا کہ صحیح ادب المفرد میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تعریفیں جھوٹ سے الگ ہے اور اس سے بے نیاز کر دیتی ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کہنا میں بیمار ہوں سے مطلب مجھے طاعون ہو گیا ہے, اور وہ لوگ ایسے مریض سے بھاگتے تھے. سعید رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ان کے جھوٹے معبودوں کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی حکمت عملی تھی کہ ایک ستارے کو طلوع ہوتے دیکھ کر فرما دیا کہ میں سقیم ہوں. اوروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں, یعنی یقیناً ایک مرتبہ مرض الموت آنے والا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مریض ہوں, یعنی میرا دل تمہارے ان بتوں کی عبادت سے بیمار ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم میرے میں جانے لگی تو آپ کو بھی مجبور کرنے لگی. ابراہیم علیہ السلام ہٹ گئے اور فرما دیا کہ میں سقیم ہوں, اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے. جب وہ انہیں تنہا چھوڑ کر چل دیے تو آپ نے بفراغت ان کے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہ تو سب اپنی عید میں گئے, اور ابراہیم علیہ السلام چپکے چپکے اور جلدی جلدی ان کے بتوں کے پاس آئے. پہلے تو فرمایا کیوں تم کھاتے کیوں نہیں. یہاں آ کر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جو چڑھاوے ان لوگوں نے ان بتوں پر چڑھا رکھے تھے وہ سب رکھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے تبرک کی غرض سے جو قربانیاں یہاں کی تھیں وہ سب یوں ہی پڑی ہوئی ہیں. یہ بت خانہ بہت بڑا وسیع اور مزین تھا. دروازے کے متصل ایک بہت بڑا بت تھا, اور اس کے ارد گرد اس سے چھوٹے پھر ان سے چھوٹے یوں ہی تمام بت خانہ بھرا ہوا تھا. ان کے پاس مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے جو اس اعتقاد سے رکھے گئے تھے کہ یہاں رہنے سے متبرک ہو جائیں گے, پھر ہم کھا لیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کا جواب نہ پا کر پھر فرمایا یہ تمہیں کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں. اب تو پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے مار مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ہاں, بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ اس پر بدگمانی کی جا سکے, جیسے سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے اور وہیں اس کی پوری تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے. بت پرست قوم جب اپنے میلے سے واپس ہوئے اور بت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے سب رب اڑنگ بڑنگ پڑے ہوئے ہیں. کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کا پاؤں نہیں, کسی کا سر نہیں, کسی کا دھڑ نہیں. حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. آخر سوچ سمجھ کر بحث مباحثے کے بعد معلوم کر لیا کہ ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہو. اب سارے کے سارے مل جل کر خلیل الرحمن والغفران ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑے بھاگے, دانت پیستے, تل ملاتے, بگڑتے آئے. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کا اور انہیں قائل و معقول کرنے کا اور سمجھانے کا اچھا موقع ملا. فرمانے لگے کیوں ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم خود بناتے ہو, اپنے ہاتھوں گڑتے اور تراشتے ہو, حالانکہ تمہارے اور تمہارے اعمال کے خالق تو اللہ ہی ہیں. ممکن ہے کہ اس آیت میں ما مصدریہ ہو, اور ممکن ہے کہ الذی کے معنی میں ہو, لیکن دونوں معنی میں تلازم ہے, گو اول زیادہ ظاہر ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب افعال العباد میں ایک مرفوع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صانع اور اس کی صنعت کو پیدا کرتے ہیں. پھر بعضوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. چونکہ اس پاک و صاف بات کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا تو تنگ آ کر دشمنی پر اور سفلے اور گرے ہوئے پن پر اتر آئے اور کہنے لگے ایک بنیان بناؤ, اس میں آگ جلاؤ, اور اس کو یعنی ابراہیم کو اس میں ڈال دو. چنانچہ یہی انہوں نے کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس سے نجات دی, انہی کو غلبہ دیا اور انہی کی مدد فرمائی. گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو برائی پہنچانی چاہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ذلیل کر دیا. اس کا پورا بیان اور کامل تفسیر سورہ انبیاء میں گزر چکی ہے, وہیں سن لی جائے.
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی کریں گے اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرمائیے. تو ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دی پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بچے میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم کیا جاتا ہے اسے بجا لائیے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. غرض جب دونوں نے تسلیم کر لی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام یقیناً آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا. ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوں گے اور ہم نے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی. ان دونوں کی اولادوں میں بعضے تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس ہو گئے بڑی بڑی قدرتی نشانیاں دیکھ کر بھی جب انہیں ایمان نصیب نہ ہوا تو آپ نے ان سے علیحدہ ہو جانا پسند فرمایا اور اعلان کر دیا کہ میں اب تم میں سے ہجرت کر جاؤں گا میری رہنمائی میرے رب کریں گے. ساتھ ہی اپنے رب تعالیٰ سے اپنے ہاں اولاد ہونے کی دعا مانگی تاکہ وہی توحید میں آپ کا ساتھ دے. اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ایک بردبار بچے کی بشارت دی جاتی ہے. یہ اسماعیل علیہ السلام تھے یہی آپ علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے تھے اور اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے. اسے تو اہل کتاب بھی مانتے ہیں بلکہ ان کی کتاب میں موجود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی اور جس وقت اسحاق علیہ السلام تولد ہوئے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس کی تھی. بلکہ ان کی اپنی کتاب میں تو یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ایک لوتے فرزند کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا لیکن صرف اس لیے کہ یہ لوگ تو خود نبی اللہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور نبی اللہ و ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب ہیں. انہوں نے واقعے کی اصلیت بدل دی اور اس فضیلت کو اسماعیل علیہ السلام سے ہٹا کر اسحاق علیہ السلام کو دے دی اور بے جا تعویل کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل ڈالا اور کہا کہ ہماری کتاب میں لفظ وحید کا ہے اس سے مراد ایک لوتا نہیں بلکہ جو تیرے پاس اس وقت اکیلا ہے وہ ہے. یہ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام تو اپنی والدہ ہاجرہ کے ساتھ مکے میں تھے. یہاں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف اسحاق علیہ السلام تھے لیکن یہ بالکل غلط ہے. وحید کا اسی کو کہا جاتا ہے جو اکلوتا ہو اس کا اور کوئی بھائی نہ ہو. پھر یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اکلوتے اور پہلوٹے بچے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اور اس کے جو لاڑ پیار ہوتے ہیں عموماً دوسری اولادوں کے ہونے پر پھر وہ باقی نہیں رہتے. اس لیے اس کے ذبیحے کا حکم امتحان اور آزمائش کی زبردست کڑی ہے. ہم اسے مانتے ہیں کہ بعض سلف بھی اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام تھے یہاں تک کہ بعض صحابہ سے بھی یہ مروی ہے لیکن یہ چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی. بلکہ خیال یہ ہے کہ بنو اسرائیل کی ایک شہرت دی ہوئی بات کو ان حضرات نے بھی بے دلیل اپنے ہاں لے لیا. دور کیوں جائیں کتاب اللہ کے الفاظ میں ہی غور کر لیجئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کا غلام حلیم کہہ کر اعلان ہوا پھر اللہ کی راہ میں ذبح کے لیے تیار ہونے کا ذکر ہوا. اس تمام بیان کو ختم کر کے پھر نبی صالح اسحاق علیہ السلام کے تولد کی بشارت کا بیان ہوا اور فرشتوں نے بشارت اسحاق علیہ السلام کے موقع پر غلام علیم فرمایا تھا. اسی طرح قرآن میں ہے اور بشارت اسحاق کے ساتھ سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں وَمِن وَرَائِ اسحاقِ عَقُوب یعنی ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں ہی اسحاق علیہ السلام کے ہاں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے یعنی ان کی تو نسل جاری رہنے کا پہلے ہی علم کرایا جا چکا تھا اب انہیں ذبح کرنے کا حکم کیسے دیا جاتا اسے ہم پہلے ہی بیان کر چکے البتہ اسماعیل علیہ السلام کا وصف یہاں بردباری کو بیان کیا گیا ہے جو ذبیحے کے لیے نہایت مناسب ہے اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے آپ علیہ السلام اس وقت ماں اپنے والدہ ہاجرہ کے فاران میں تھے ابراہیم علیہ السلام عموماً وہاں جاتے آتے رہتے تھے یہ بھی مذکور ہے کہ براق پر جاتے تھے اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہیں کہ جوانی کے لگ بھگ ہو گئے بچپن کا زمانہ نکل گیا اور باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے کے قابل بن گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گویا آپ علیہ السلام اپنے اس پیارے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں اور اس کی دلیل ہی آیت ہے نیز ایک مرفوع روایت میں بھی یہ ہے پس اللہ تعالیٰ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی آزمائش کے لیے اور اس لیے بھی کہ اچانک ذبح کرنے سے وہ گھبرا نہ جائیں اپنا ارادہ اور رویائے صادقہ ان پر ظاہر کیا وہاں کیا تھا وہ بھی یعنی اسماعیل علیہ السلام بھی اسی درخت کے پھل تھے نبی ابن نبی تھے جواب دیتے ہیں ابا پھر دیر کیوں لگا رہے ہیں یہ باتیں بھی پوچھنے کی ہوتی ہیں جو حکم ہوا ہے اسے فوراً کر ڈالیے اور اگر میری نسبت کھٹکا ہو تو زبانی اطمینان کیا کراؤں چھری رکھیے معلوم ہو جائے گا کہ میں کیسا کچھ صابر ہوں انشاءاللہ میرا صبر آپ کا جی خوش کر دے گا سبحان اللہ جو کہا تھا وہی کر کے دکھایا اور اپنے وعدے میں سچا ہونے کی شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر ہی لی آخر باپ بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے جان بکف تیار ہو جاتے ہیں باپ بچے کو ذبح کرنے کے لیے اور بچہ اللہ کی راہ میں اپنے باپ کے ہاتھوں اپنا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور باپ اپنے نور چشم لخت جگر کو منہ کے بل زمین پر گراتے ہیں تاکہ ذبح کے وقت منہ دیکھ کر محبت نہ آ جائے اور ہاتھ سست نہ پڑ جائے مسند احمد میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر چلے تو سعی کے وقت شیطان سامنے آیا لیکن ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے تو پھر شیطان سامنے آیا آپ نے اس کے ساتھ کنکریاں ماری پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آیا پھر وہاں ساتھ کنکریاں ماری پھر آگے بڑھ کر اپنے پیارے بچے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے دے پچھاڑا اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے جسم پر اس وقت سفید چادر تھی کہنے لگے کہ ابا اسے اتار لیجئے تاکہ اس میں آپ مجھے کفنا سکیں آہ اس وقت بیٹے کو ننگا کرتے ہوئے باپ کا عجب حال تھا کہ آواز آئی بس ابراہیم خواب سچا کر چکے مڑ کر دیکھا تو ایک مینڈا سفید رنگ بڑے بڑے سینگوں اور صاف آنکھوں والا نظر پڑا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اسی لیے ہم اس قسم کے مینڈے چن چن کر قربانی کے لیے لیتے تھے یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے دوسری روایت میں اسحاق علیہ السلام کا نام مروی ہے تو وہ دونوں نام آپ سے مروی ہیں لیکن اول ہی اولا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں اور اس کی دلیلیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے بدلے بڑا ذبیحہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا اس کی بابت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جنتی مینڈا تھا جو وہاں 40 سال سے کھا پی رہا تھا اسے دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے جمرہ اولا پر آ کر 7 کنکریاں پھینکی پھر وہ بھاگ کر جمرہ وسطی پر آ گیا 7 کنکریاں یہاں ماری پھر جمرہ کبرا کے پاس 7 کنکریاں ماری اور وہاں سے منحر پر لا کر ذبح کیا اس کے سینگ سر سمیت ابتدائے اسلام کے زمانے تک کعبے کے پرنالے کے پاس لٹک رہے تھے پھر سوکھ گئے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور کعب الاحبار رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو حدیث بیان کر رہے تھے اور کعب رحمہ اللہ کتابوں کے قصے بیان کر رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا قبول شدہ ہے اور میں نے اپنی اس مقبول دعا کو پوشیدہ کر کے رکھ چھوڑا ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے جو بروز قیامت ہوگی یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے تو کعب رحمہ اللہ نے فرمایا تم نے خود اسے رسول اللہ سے سنا ہے فرمایا ہاں کعب رحمہ اللہ خوش ہوئے اور فرمانے لگے تم پر میرے ماں باپ اے ابو ہریرہ فدا ہوں یا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ صدقے پھر کعب رحمہ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تو شیطان نے کہا اگر میں اس وقت ان کو نہ بہکا سکا تو مجھے ان سے عمر بھر کے لیے مایوس ہو جانا چاہیے پہلے تو یہ سارہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لڑکے کو کہاں لے گئے ہیں سارہ نے جواب دیا اپنے کسی کام پر لے گئے ہیں اس نے کہا نہیں بلکہ وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں سارہ نے فرمایا وہ اسے کیوں ذبح کرنے لگے لعین نے کہا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انہیں یہی حکم ہوا ہے جواب ملا پھر تو یہی بہتر ہے کہ وہ جلدی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری سے فارغ ہو لیں یہاں سے نامراد ہو کر یہ شیطان بچے کے پاس یعنی اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا تمہارے ابا تمہیں کہاں لے جاتے ہیں انہوں نے فرمایا اپنے کام کے لیے کہا نہیں بلکہ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں فرمایا یہ کیوں کہا اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انہیں حکم ہے کہا پھر تو واللہ انہیں اس کام میں بہت جلدی کرنی چاہیے ان سے بھی مایوس ہو کر یہ ملعون خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا ان سے کہا بچے کو کہاں لے جا رہے ہو جواب دیا اپنے کام کے لیے ملعون نے کہا نہیں بلکہ تم اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو آپ نے فرمایا کیوں بولا اس لیے کہ تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تمہیں یوں ہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم پھر تو میں ضرور ہی اسے ذبح کر ڈالوں گا اب ابلیس مایوس ہو گیا ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اس تمام واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک دعا تم مجھ سے مانگو جو مانگو گے ملے گا اسحاق علیہ السلام نے کہا پھر میری دعا یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو اسے آپ ضرور جنت میں لے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لوں یا تو یہ کہ میری آدھوں آدھ امت بخشی جائے یا یہ کہ میں شفاعت کروں اور اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو میں نے شفاعت کرنے کو ترجیح دی اس امید پر کہ وہ عام ہوگی ہاں ایک دعا تھی کہ میں وہی کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ مجھ سے پہلے ہی اس دعا کو مانگ چکا تھا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام سے ذبح ہونے کی تکلیف دور کر دی تو ان سے فرمایا گیا کہ مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا تو اسحاق علیہ السلام نے فرمایا واللہ شیطان کے بہکانے سے پہلے ہی میں اسے مانگ لوں گا اے اللہ جو شخص اس حالت میں مرا ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو آپ اسے بخش دیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے یہ حدیث گو کے معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اور ابن ابی حاتم میں ہے لیکن سند غریب اور منکر ہے اس کے ایک راوی عبد الرحمن بن زید ابن اسلم ضعیف ہیں اور مجھے یعنی ابن کثیر کو تو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ الفاظ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام سے آخر تک راوی کے اپنے نہ ہوں جنہیں انہوں نے حدیث میں داخل کر دیے ہیں ذبیح اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے تیار ہو جانے والے تو اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں اور جہاں آپ کو ذبح کیا جانے والا تھا وہ ذبح گاہ مینا ہے اور وہ مکے میں ہے اور اسماعیل علیہ السلام یہی تھے نہ کہ اسحاق علیہ السلام وہ تو شہر کنعان میں تھے جو شام میں ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ندا آتی ہے کہ بس ابراہیم تم اپنے خواب کو پورا کر چکے سدی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری پھیری تو گردن تانبے کی ہو گئی اور نہ کٹی اور یہ آواز آئی کہ ہم اسی طرح نیک کاروں کو بدلا دیتے ہیں یعنی سختیوں سے بچا لیتے ہیں اور چھٹکارا کر دیتے ہیں جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ چھٹکارے کی صورت نکال ہی دیتے ہیں اور اسے اس طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کے گمان و وہم میں بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر چھوڑتے ہیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ فعل پر قدرت پانے سے پہلے ہی حکم منسوخ ہو سکتا ہے ہاں معتزلہ اس کو نہیں مانتے وجہ استدلال بہت ظاہر ہے اس لیے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے اور پھر ذبح سے پہلے ہی فدیے کے ساتھ منسوخ کر دیا جاتا ہے مقصود اس سے یہ تھا کہ صبر کا اور بجاوری حکم پر مستعدی کا ثواب مرمت فرما دیا جائے اسی لیے ارشاد ہوا یہ تو صرف ایک آزمائش تھی کھلا امتحان تھا کہ ادھر حکم ہوا ادھر تیاری ہوئی اسی لیے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی وفادار تھے. بڑے ذبیحے کے ساتھ ان کا فدیہ ہم نے دیا. سفید رنگ، بڑی آنکھوں اور بڑے سینگوں والا عمدہ خوراک سے پلا ہوا مینڈھا فدیے میں دیا گیا، جو سبیر میں ببول کے درخت سے بندھا ہوا ملا، جو جنت میں 40 سال چرتا رہا. منا میں سبیر کے پاس جو چٹان ہے اس پر یہ جانور ذبح کیا گیا. یہ چیختا ہوا اوپر سے اترا تھا. یہی وہ مینڈا ہے جسے حابیل نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا. اس کی اون قدرے سرخی مائل تھی. اس کا نام جریر تھا. بعض کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر اسے ذبح کیا، اور کوئی کہتا ہے منا میں منحر پر. ایک شخص نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی منت مانی تھی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے 100 اونٹ ذبح کرنے کا فتویٰ دیا تھا، لیکن پھر فرماتے تھے کہ اگر میں اسے ایک مینڈا ذبح کرنے کو کہتا تب بھی کافی تھا، کیونکہ کتاب اللہ میں ہے کہ ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ اسی سے دیا گیا تھا. اکثر لوگوں کا یہی قول ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی بکرا تھا، کوئی کہتا ہے نر ہرن تھا. چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مینڈھے کے سینگ بیت اللہ کے داخلی کے وقت اندر دیکھے تھے، اور مجھے یاد نہ رہا کہ میں تمہیں ان کے ڈھانک دینے کا حکم دوں. جاؤ اسے ڈھک دو. بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز نہ ہونی چاہیے جو نمازی کو اپنی طرف متوجہ کرے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس مینڈھے کے سینگ بیت اللہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بیت اللہ میں آگ لگی، اس میں وہ جل گئے. یہ واقعہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے. اسی وجہ سے ان کی اولاد قریش تک یہ سینگ برابر وراثتاً چلے آئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، واللہ اعلم. ان آثار کا بیان جن میں ذبیح اللہ کا نام اسحاق ہے، ابو میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے فرمایا، کیا تم میرے ساتھ کھانا چاہتے ہو؟ میں یوسف ابن یعقوب نبی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں. عبید ابن عمیر سے نقل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ چڑھا ہوا ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے اللہ کی قسم؟ تو جواب ملا کہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو ہر چیز پر مجھ ہی کو ترجیح دی، اور اسحاق علیہ السلام نے اپنے آپ کو میری راہ میں ذبح ہونے کے لیے سپرد کر دیا، پھر بھلا اور چیزیں اسے پیش کر دینا کیا مشکل تھیں؟ اور یعقوب علیہ السلام کو میں جوں جوں بلاؤں میں ڈالتا گیا، اس کا حسن ظن میرے ساتھ بڑھتا ہی رہا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے فخراً اپنے باپ دادوں کا نام لیا، تو آپ نے فرمایا، قابل فخر باپ دادا تو یوسف علیہ السلام کے تھے، جو یعقوب ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے. ابن عباس اور خود عباس علی رضی اللہ عنہم، نیز عکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، شعبی، عبید ابن عمیر، ابو میسرہ، زید ابن اسلم، عبداللہ ابن شقیق، زہری، قاسم ابن ابو برزہ، مکحول، عثمان ابن ابی حاضر، سدی، حسن، قتادہ، ابو الہذیل، ابن صابط او صابط، کعب الاحبار رحمہم اللہ، ان سب کا یہی قول ہے. اور ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام تھے. صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، مگر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سب بزرگوں کے استاد قابل احبار ہیں. یہ خلافت فاروقی میں مسلمان ہوئے تھے، اور کبھی کبھی عمر رضی اللہ عنہ کو قدیمی کتابوں کی باتیں سناتے تھے. لوگوں نے اسے رخصت سمجھ کر پھر ان سے ہر ایک بات بیان کرنی شروع کر دی، اور صحیح و غلط کی تمیز اڑ گئی. حق تو یہ ہے کہ اس امت کو اگلی کتابوں کی ایک بات کی بھی حاجت نہیں. بغوی رحمہ اللہ نے کچھ اور نام بھی صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ کے بتلائے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام ہے. ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے، اگر وہ حدیث صحیح ہوتی تو جھگڑے کا فیصلہ تھا، مگر وہ حدیث صحیح نہیں. اس میں دو راوی ضعیف ہیں، حسن بن دینار متروک ہیں، اور علی بن زید ابن جدعان منکر الحدیث ہیں، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہے بھی یہ موقوف. چنانچہ ایک سند سے یہ مقولہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مروی ہے، اور یہی زیادہ ٹھیک ہے، واللہ اعلم. اب ان آثار کو سنیے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہی ٹھیک اور بالکل درست بھی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہودی اسحاق علیہ السلام کا نام غلط لیتے ہیں. خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے جب محمد ابن کعب القرضی رحمہ اللہ نے فرمایا اور ساتھ ہی اس کی دلیل بھی دی کہ ذبح کا ذکر کرنے کے بعد قرآن میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی بیان ہے کہ ان کے ہاں بھی لڑکا ہوگا یعقوب نامی، جب ان کی اور ان کے ہاں لڑکا ہونے کی بشارت دی گئی تھی پھر باوجود ان کے ہاں لڑکا نہ ہونے کے اس سے پیشتر ہی ان کے ذبح کرنے کا حکم کیسے دیا جاتا؟ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بہت صاف دلیل ہے، میرا ذہن یہاں نہیں پہنچا تھا، گو یہ میں بھی جانتا تھا کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ پھر شاہ اسلام نے شام کے ایک یہودی عالم سے پوچھا جو مسلمان ہو گئے تھے کہ تم اس بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المسلمین، سچ تو یہ ہے کہ جن کے ذبح کرنے کا حکم کیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن چونکہ عرب ان کی اولاد میں سے ہیں تو یہ بزرگی ان کی طرف لوٹتی ہے، اس حسد کے مارے یہودیوں نے اسے بدل دیا اور اسحاق علیہ السلام کا نام لے دیا۔ حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں ہی طاہر اور طیب اور اللہ تعالیٰ کے سچے فرمانبردار پیغمبر تھے۔ کتاب الزہد میں ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے عبداللہ رحمہ اللہ نے اپنے والد امام احمد سے جب یہ مسئلہ پوچھا تو امام احمد نے جواب دیا کہ ذبح ہونے والے اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، علی ابن عمر رضی اللہ عنہما، نیز ابو الطفیل سعید بن مسیب، سعید ابن جبیر، حسن، مجاہد، شعبی، محمد ابن کعب القرضی، ابو حریرہ رضی اللہ عنہ، ابو جعفر، محمد ابن علی اور ابو صالح رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے نام گنوائے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے، ابن جریر میں یہ روایت موجود ہے اور مغازی امویہ میں بھی۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اسحاق علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کی ایک دلیل تو یہ پیش کی ہے کہ جس حلیم بچے کی بشارت کا ذکر ہے اس سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے۔ قرآن میں سورہ داریات کی آیت نمبر 28 میں ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت کا یہ جواب دیا کہ وہ آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اور ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی کوئی اور اولاد بھی ہوئی ہو۔ اور کعبۃ اللہ میں سینگوں کی موجودگی کے بارے میں فرماتے ہیں بہت ممکن ہے کہ یہ بلاد کنعان سے لا کر یہاں رکھے گئے ہوں، اور بعض لوگوں سے اسحاق علیہ السلام کے نام کی صراحت بھی آئی ہے، لیکن یہ سب باتیں حقیقت سے بہت دور ہیں۔ ہاں، اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے پر محمد ابن کعب القرضی رحمہ اللہ کا استدلال بہت صاف اور قوی ہے جو انہوں نے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا، واللہ اعلم۔ پہلے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے تولد ہونے کی بشارت دی گئی تھی، یہاں اس کے بعد ان کے بھائی اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جا رہی ہے۔ سورہ ہود اور سورہ حجر میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، نبیاً حال مقدرہ ہے، یعنی وہ نبی صالح ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام تھے، اور یہاں نبوت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا، حالانکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، تو یہاں بھی ان کی نبوت کی بشارت ہے۔ بس یہ بشارت اس وقت دی گئی جبکہ امتحان ذبح میں وہ صابر ثابت ہوئے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ بشارت دو مرتبہ دی گئی، پیدائش سے کچھ قبل اور نبوت سے کچھ قبل۔ قتادہ رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے، ان پر اور اسحاق پر ہماری برکتیں نازل ہوئیں، ان کی اولاد میں ہر قسم کے لوگ ہیں، نیک بھی بد بھی، جیسے نوح علیہ السلام سے فرمان ہوا تھا کہ اے نوح ہمارے سلام اور برکت کے ساتھ تم اترو، آپ بھی اور آپ کے ساتھ والے بھی، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ہم فائدہ پہنچائیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچیں گے۔
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ انہما من عبادنا المؤمنین۔
اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر بہت بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی، اور ان کی مدد کر کے انہی کو غالب کر دیا، اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں یقیناً یہ دونوں ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے
سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر اپنی نعمتیں جتا رہے ہیں کہ انہیں نبوت دی اور انہیں ماں ان کی قوم بنی اسرائیل کے فرعون جیسے طاقتور دشمن سے نجات دی جس نے انہیں بری طرح پست و ذلیل کر رکھا تھا ان کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو رہنے دیتا تھا ان سے ذلیل خدمات لیتا تھا اور بے حیثیت بنا کر رکھا تھا ایسے بدترین دشمن کو ان کے سامنے ہلاک کیا انہیں اس پر غالب کر دیا ان کتاب تورات عنایت فرمائی جو حق و باطل میں فرق و فیصلہ کرنے والی اور نور و ہدایت والی تھی اور ان کے بعد والوں میں بھی ان کا ذکر خیر اور ثنا و صفت باقی رکھی کہ ہر زبان ان پر سلام پڑتی ہے ہم نیک کاروں کو یوں ہی اور ایسا ہی بدلے دیتے ہیں وہ ہمارے مؤمن بندے تھے
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین فکذبوہ فإنہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین
بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو کیا تم بعل نامی بت سے دعائیں کرتے ہو اور سب سے بہتر خالق اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کے پالنہار ہیں لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا بس وہ عذابوں میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے الیاس علیہ السلام کا ذکر بعض کہتے ہیں کہ الیاس نام تھا ادریس علیہ السلام کا وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے الیاس ابن نسا ابن فنحاس ابن عیزار ابن ہارون ابن عمران علیہ السلام حزقیل علیہ السلام کے بعد یہ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے وہ لوگ بعل نامی بت کے پجاری بن گئے انہوں نے دعوت اسلام دی ان کے بادشاہ نے ان کی دعوت کو قبول بھی کر لیا لیکن پھر مرتد ہو گیا اور لوگ بھی سرکشی پر تلے رہے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا الیاس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی 3 سال تک بارش نہ ہوئی اب تو یہ سب تنگ آ گئے اور قسمیں کھا کھا کر اقرار کیا کہ آپ دعا کیجئے بارش کے ہوتے ہی ہم سب آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے چنانچہ الیاس علیہ السلام کی دعا سے مینا برسا لیکن یہ کفار اپنے وعدے سے پھر گئے اور اپنے کفر پر اڑ گئے الیاس علیہ السلام نے یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف لے لیجئے ان کے ہاتھوں تلے یسع ابن اخطوب علیہ السلام پلے تھے الیاس علیہ السلام کی اس دعا کے بعد انہیں حکم ملا کہ وہ ایک جگہ جائیں اور وہاں انہیں جو سواری ملے اس پر سوار ہو جائیں وہاں آپ علیہ السلام گئے ایک نوری گھوڑا دکھائی دیا جس پر سوار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نورانی کر دیا اور اپنے پروں سے فرشتوں کے ساتھ اڑنے لگے اور ایک انسانی فرشتہ زمینی اور آسمانی بن گئے اس واقعے کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو پورا پورا ہے یہ بات اہل کتاب کی روایت سے الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو اہل یمن اور قبیلہ ازدشنوا رب کو بعل کہتے تھے بعل نامی جس بت کی یہ پوجا کرتے تھے وہ ایک عورت تھی ان کے شہر کا نام بھی بعل بک تھا یہ تمام روایات ابن جریر طبری کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی الیاس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو خالق کل ہے اور بہترین خالق ہے ایک بت کو پوج رہے ہو اور اس بت کو پکارتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ تم سب کے اور تم سے اگلے تمہارے باپ داداؤں کے رب ہیں وہی مستحق عبادت ہیں اللہ کے سوا کسی قسم کی عبادت کسی کے لیے لائق نہیں
لیکن ان کی قوم والوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی الیاس علیہ السلام کی اس صاف اور خیر خواہانہ نصیحت کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں عذاب پر حاضر کر دیا کہ قیامت کے دن ان سے زبردست باز پرس اور ان پر سخت عذاب ہوں گے. ہاں ان میں سے جو توحید پر قائم تھے وہ بچ رہیں گے. ہم نے الیاس علیہ السلام کی ثناء جمیل اور ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بہت اس طرح لایا گیا ہے. میکائیل کو میکال اور میکائین بھی کہا جاتا ہے. ابراہیم کو ابراہام, اسرائیل کو اسرائیل, تور سینا کو تور سینین. غرض یہ لغت عرب میں مشہور و رائج ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں سلام علی آل یاسین ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم اسی طرح نیک کاروں کو نیک بدلہ دیتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے. اس جملے کی تفسیر گزر چکی ہے. واللہ اعلم.
وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.
اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. ہم نے انہیں اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والیوں میں رہ گئی. پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا. اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی, کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ بتحقیق یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے. جب بھاگ پہنچے بھری کشتی پر پھر قرآ اندازی ہوئی مغلوب ہو گئے. پھر تو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے. بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو مردوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے. بس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے. اور ان پر سایہ کرنے والا کدو کی قسم کا ایک درخت ہم نے اگا دیا. اور ہم نے انہیں 100,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا. بس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. لوط علیہ السلام کا ذکر. اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول لوط علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے کہ انہیں بھی ان کی قوم نے جھٹلایا جس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب برس پڑے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی لوط علیہ السلام کو ماں ان کے گھر والوں کی نجات دی, لیکن ان کی بیوی غارت ہوئی, قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہوئی اور ساری قوم بھی تباہ ہوئی. قسم قسم کے عذاب ان پر آئے اور جس جگہ وہ رہتے تھے وہاں ایک بدبودار جھیل بن گئی جس کا پانی بدمزہ اور بدبودار بدرنگ ہے جو عین آمد و رفت کے راستے میں ہی پڑتی ہے. تم تو دن رات وہاں سے آتے جاتے رہتے ہو اور اس خوفناک منظر اور بھیانک مقام کو صبح شام دیکھتے رہتے ہو. کیا اس معائنے کے بعد بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اور سوچتے سمجھتے نہیں ہو کہ کس طرح یہ برباد کر دیے گئے؟ ایسا نہ ہو کہ یہی عذاب تم پر بھی آ جائیں. یونس علیہ السلام کا ذکر. یونس علیہ السلام کا قصہ سورہ یونس میں بیان ہو چکا ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ لائق نہیں کہ وہ کہے میں یونس ابن متی علیہ السلام سے افضل ہوں. یہ ناممکن ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ کا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد کا ہو. یہ دراصل بھاگ کر مال و اسباب سے لدی ہوئی کشتی پر سوار ہو گئے. وہاں قرآ اندازی ہوئی اور یہ مغلوب ہو گئے. کشتی کے چلتے ہی چاروں طرف سے موجیں اٹھیں اور سخت طوفان آیا, یہاں تک کہ سب کو اپنی موت کا اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا. سب آپس میں کہنے لگے کہ قرآن ڈالو, جس کے نام کا قرآن نکلے اس کو سمندر میں ڈال دو تاکہ سب بچ جائیں اور کشتی اس طوفان سے چھوٹ جائیں. 3 قرآن اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. کشتی والے آپ علیہ السلام کو پانی میں بہانا نہیں چاہتے تھے, لیکن کیا کرتے, بار بار کی قرآن اندازی پر بھی آپ کا ہی نام نکلتا رہا اور پھر آپ علیہ السلام خود کپڑے اتار کر ان لوگوں کے روکنے کے باوجود سمندر میں کود پڑے. اسی وقت بحر اخضر کی ایک بہت بڑی مچھلی جو اللہ تعالیٰ کا فرمان صادر ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی جائے اور یونس علیہ السلام کو نگل لے, لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے. چنانچہ اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی. جب یونس علیہ السلام پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تو آپ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں, لیکن جب ہاتھ پیروں کو حرکت دی اور وہ ہلے جلے تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کرتی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار, میں نے آپ کے لیے اس جگہ مسجد بنائی ہے جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا. 3 دن یا 7 دن یا 40 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم یا صرف 1 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے, اگر یہ ہماری پاکیزگی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے, یعنی جبکہ فراخی اور کشادگی اور امن و امان کی حالت میں تھے, اس وقت کی ان کی نیکیاں اگر نہ ہوتی. ایک حدیث بھی اس قسم کی ہے جو عنقریب بیان ہوگی انشاءاللہ. چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ آرام و راحت کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو وہ تمہیں سختی اور بے چینی کے وقت تمہاری مدد کریں گے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ پابند نماز نہ ہوتے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں نماز نہ پڑھتے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ ہماری تسبیح نہ کرتے, سورہ انبیاء آیت نمبر 87. چنانچہ قرآن کریم کی اور آیتوں میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں یہی کلمات کہے اور ہم نے ان کی دعا قبول فرما کر انہیں غم سے نجات دی, اور اسی طرح ہم مؤمنوں کو نجات دیتے ہیں. ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو یہ دعا عرش الہی کے ارد گرد منڈلانے لگی, اور فرشتوں نے کہا اے اللہ, یہ آواز تو کہیں بہت ہی دور کی ہے, لیکن اس آواز سے ہمارے کان آشنا ضرور ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بھی پہچان لیا یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہچانا. فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے. فرشتوں نے کہا وہی یونس جن کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی ہیں, اے اللہ ان پر آپ ضرور رحم فرمائیے, ان کی دعا قبول فرما لیجئے, وہ تو آسانیوں میں بھی آپ کا نام لیا کرتے تھے, ان کو بلا سے نجات دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں میں انہیں نجات دوں گا. چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں یونس علیہ السلام کو اگل دے, اور اس نے اگل دیا, اور وہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی نحیفی اور کمزوری اور بیماری کی وجہ سے چھاؤں کے لیے کدو کی بیل اگا دی اور ایک جنگلی بکری کو مقرر کر دیا جو صبح شام ان کے پاس آ جاتی تھی اور یہ اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ واقعہ مرفوع احادیث سے سورہ انبیاء کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے. ہم نے انہیں اس زمین میں ڈال دیا جہاں سبزہ روئیدگی اور گھاس کچھ نہ تھا, دجلہ کے کنارے یا یمن کی سرزمین پر یہ ڈال دیے گئے تھے. یہ اس وقت کمزور تھے جیسے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں یا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے, یعنی صرف سانس چل رہا تھا اور طاقت ہلنے جلنے کی بھی نہیں تھی. یقطین کدو کی بیل کو بھی کہتے ہیں. اور ہر اس درخت کو جس کا تنا نہ ہو یعنی بیل ہو, اور اس درخت کو بھی جس کی عمر 1 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. کدو میں بہت سے فوائد ہیں. یہ بہت جلد اگتا اور بڑھتا ہے, اس کے پتوں کا سایہ گھندار اور فرحت بخش ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں, اور اس کے پاس مکھیاں نہیں آتی, اور یہ غذا کا کام دے جاتا ہے, اور چھلکے اور گودے سمیت کھایا جاتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو یعنی گھیا بہت پسند تھا اور برتن میں سے چن چن کر اسے کھاتے تھے. پھر یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف رسالت کے ساتھ بھیجا گیا. یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسانی اندازہ 1 لاکھ سے زیادہ ہی زیادہ کا تھا. ابن جریر رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے, اور یہی مسلک ان کا آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 او اشد قسوہ, اور سورہ نساء کی آیت نمبر 77 او اشد خشیہ, اور سورہ نجم کی آیت نمبر 9 او ادنا میں ہے, یعنی اس سے کم نہیں, اس سے زائد ہی. پس قوم یونس سب کی سب مسلمان ہو گئی, یونس علیہ السلام کی تصدیق کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. ہم نے بھی ان کے مقررہ وقت یعنی موت کی گھڑی تک دنیاوی فائدے دیے, اور آیت میں ہے کہ کسی بستی کے ایمان نے انہیں عذاب آ چکنے کے بعد نفع نہیں دیا سوائے قوم یونس کے وہ جب ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لیے اور انہیں ایک میعاد معین تک بہرامند کیا
فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
اے نبی ان سے دریافت تو کیجئے کہ کیا تمہارے رب تعالیٰ کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افترا پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے اور حالانکہ خود جنات یقین رکھتے ہیں کہ اس عقیدے کے لوگ عذابوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے
سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے مشرک کا کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں
اللہ تعالیٰ مشرکوں کی بیوقوفی بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اگر لڑکی ہونے کی خبر پائیں تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ثابت کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ تقسیم کیسی ہے کہ تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں ہوں پھر فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو لڑکیاں کس ثبوت پر کہتے ہیں کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے قرآن کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 میں ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ اس میں بھی اسی بات کا بیان ہے دراصل یہ قول ان کا محض جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے اللہ تعالیٰ اولاد رکھنے سے بالکل پاک ہے بس ان لوگوں کے تین جھوٹ اور تین کفر ہوئے اول تو یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد یعنی بیٹیاں ہیں اور دوسرے یہ کہ اولاد بھی لڑکیاں تیسرے یہ کہ خود فرشتوں کی عبادت شروع کر دی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اللہ تعالیٰ کو مجبور کیا کہ اللہ نے لڑکے تو لیے نہیں اور لڑکیاں اپنی ذات کے لیے پسند فرمائی جیسے اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو لڑکوں سے نوازے اور فرشتوں کو اپنی لڑکیاں بنائے یہ تو تمہاری نہایت درجے کی لغو بات ہے یہاں فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں جو ایسی دور از قیاس باتیں بناتے ہو تم سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کیسا برا ہے اچھا اگر کوئی دلیل تمہارے پاس ہو تو لاؤ اسی کو پیش کرو اگر کسی آسمانی کتاب سے تمہارے اس قول کی سند ہو اور تم سچے ہو تو لاؤ اسی کو سامنے لے آؤ یہ تو ایسی لچر اور فضول بات ہے جس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہو ہی نہیں سکتی اور اتنے ہی پر بس نہ کیا بلکہ جنات میں اور اللہ تعالیٰ میں بھی رشتہ داری قائم کی مشرکوں کے اس قول پر کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں چنانچہ تفسیر ابن جریر طبری میں صدیق اکبر رضی اللہ نے سوال کیا کہ پھر ان کی مائیں کون ہیں تو انہوں نے کہا جن سرداروں کی لڑکیاں حالانکہ خود جنات کو اس کا علم اور یقین ہے کہ اس قول کے قائل قیامت کے دن عذابوں میں مبتلا کیے جائیں گے ان میں بعض دشمنان ہیں اللہ تعالیٰ کے تو یہاں تک کم عقلی کرتے تھے کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے نعوذ باللہ من ذلک اللہ ان خرافات اور بکواس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ہم اللہ کی پناہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک منزہ اور بالکل دور ہے جو یہ مشرک اللہ کی ذات پر اتہام لگاتے ہیں اور جھوٹے بہتان باندھتے ہیں اس کے بعد کا استثناء منقطع ہے اور ہے یہ مثبت سے مگر اس صورت میں کہ یصفون کی ضمیر کا مرجع تمام لوگ قرار دیے جائیں بس ان میں سے ان لوگوں کو الگ کر لیا جو حق کے ماتحت ہیں اور تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء انہم لمحضرون سے ہے یعنی یہ سب کے سب عذاب میں پھانس لیے جائیں گے مگر وہ اللہ کے بندے جو اخلاص والے تھے یہ قول ذرا تعمل طلب ہے، واللہ اعلم.
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
بس یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو دوزخی ہی ہے. فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی اللہ تعالیٰ میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کے واقعات ہوتے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، بس اب عنقریب جان لیں گے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. مشرکوں کا انجام. اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری گمراہی اور کفر اور شرک کی تعلیم وہی قبول کریں گے جو جہنم کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہوں، جو عقل سے خالی، کانوں سے بہرے اور آنکھوں کے اندھے ہوں، جو مثل چوپایوں کے بلکہ ان سے بھی بدرجہ بدتر ہوں. جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے وہی گمراہ ہو سکتے ہیں جو دماغ سے خالی اور باطل کے شیدائی ہوں. اس کے بعد فرشتوں کی براءت اور ان کی تسلیم و رضا، ایمان و اطاعت کا ذکر فرمایا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقرر جگہ اور ایک مقام عبادت مخصوص ہے، جس سے نہ ہم ہٹ سکتے ہیں نہ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں. تفسیر ابن جریر طبری کی روایت میں ہے، آسمان دنیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بالش بھر جگہ آسمانوں میں ایسی نہیں جہاں پر کسی نہ کسی فرشتے کے قدم یا پیشانی نہ ہو. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے تو مرد اور عورت ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد مردوں کو آگے بڑھا دیا گیا اور عورتوں کو پیچھے کر دیا گیا، اور ہم سب فرشتے سب بستہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں. جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 1 والصافات صفا کی تفسیر میں اس کا بیان گزر چکا ہے. ولید ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے تک نماز کی صفیں نہیں تھیں، پھر صفیں مقرر ہو گئیں. عمر رضی اللہ عنہ اقامت کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے کہ صفیں پورے طور پر درست کر لو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے بھی فرشتوں کی طرح صف بندی چاہتے ہیں، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اے فلاں آگے بڑھ اور اے فلاں پیچھے ہٹ، پھر آگے بڑھ کر آپ نماز شروع کرتے. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کو تین فضیلتیں ایسی دی گئی ہیں جن میں اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں، ہماری صفیں فرشتوں جیسی بنائی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی ہے، اور ہمارے لیے زمین کی مٹی پاک کرنے والی بنائی گئی. ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے والے ہیں، اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، تمام نقصانوں سے اللہ کو پاک مانتے ہیں. ہم سب فرشتے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پستی اور عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں. بس یہ تینوں اوصاف فرشتوں کے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ تسبیح کرنے والوں سے مراد نماز پڑھنے والے ہیں. اور سورہ مریم کی آیت نمبر 88 میں ہے، وقال اتخذ الرحمن الآية، یعنی کفار نے کہا رحمان اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، البتہ فرشتے اللہ کے محترم بندے ہیں، اللہ کے فرمان سے آگے نہیں بڑھتے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آگاہ پیچھا بخوبی جانتے ہیں، وہ کسی کی شفاعت کے بھی اختیار نہیں رکھتے بجز اس کے جس کے لیے رحمان راضی ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھراتے رہتے ہیں. ان میں سے جو اپنے آپ کو لائق عبادت کہے ہم اسے جہنم میں جھونک دیں، ظالموں کی سزا ہمارے ہاں یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں، اس سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آتا جو ہمیں راہ الہی کی تعلیم دیتا اور ہمارے سامنے اگلے لوگوں کے واقعات بطور نصیحت پیش کرتا اور ہمارے پاس کتاب اللہ لے آتا تو یقیناً ہم مخلص مسلمان بن جاتے. جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 109 میں ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ الْآیَة، یعنی یہ کفار مشرکین بڑی پختہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نبی ہماری موجودگی میں آ جائے تو ہم اطاعت قبول کر لیں گے اور راہ ہدایت کی طرف سب سے پہلے دوڑیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو بھاگ کھڑے ہوئے. اور سورہ انعام کی آیت نمبر 156 میں اللہ نے فرمایا ان تقولوا انما انزل الآیہ, بس یہاں فرمایا کہ جب یہ تمنا پوری ہوئی تو یہ کفار و مشرکین کفر کرنے لگے. اب انہیں انقریب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے.
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا. اب آپ اے نبی کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذابوں کی جلدی مچا رہے ہیں. سنو جب ہمارا عذاب ان کے میدانوں میں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبع کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی. آپ اے نبی کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے. سامعین بن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ کا لشکر ہمیشہ غالب رہے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تو اگلی کتابوں میں بھی لکھ آئے ہیں, پہلے نبیوں کی زبانی بھی دنیا کو سنا چکے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے رسول اور ان کے تابع داروں ہی کا انجام بہتر ہوتا ہے. جیسے اللہ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اور سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں فرمایا انا لننصر رسلنا, یعنی میرے رسول اور ایماندار ہی دونوں جہان میں غالب رہیں گے. یہاں بھی یہی فرمایا کہ رسولوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہ منصور ہیں, ہم خود ان کی مدد کریں گے, دیکھتے چلے آؤ کہ ان کے دشمن کسی طرح خاک میں ملا دیے گئے. یاد رکھو ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا, انجام کار انہی کے ہاتھ رہے گا. تو آپ اے نبی ایک وقت مقرر تک صبر و استقامت سے ان کا معاملہ دیکھتے رہیے, ان کی ایذا رسانی پر صبر کیجیے, ہم آپ کو ان سب پر غالب کر دیں گے. دنیا نے دیکھ لیا کہ یہی ہوا بھی. نیز آپ انہیں دیکھتے رہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر نازل ہوتی ہے اور کسی طرح یہ ذلت و توہین کے ساتھ پکڑ لیے جاتے ہیں. یہ خود ان تمام رسوائیوں کو ابھی ابھی دیکھ لیں گے. تعجب سا تعجب ہے کہ یہ باوجود طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے عذابوں کی گرفت کے ابھی تک بڑے عذاب کو محال جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کب آئے گا. بس انہیں جواب ملتا ہے کہ جب عذاب ان کے میدانوں میں, محلوں میں, انگنائیوں میں آئے گا, وہ دن ان پر بڑا ہی بھاری دن ہوگا, ہلاک اور برباد کر دیے جائیں گے. صحیح بخاری میں ہے کہ خیبر کے میدانوں میں رسول اللہ کا لشکر صبح ہی صبح کفار کی بے خبری میں پہنچ گیا. وہ لوگ حسب عادت اپنے کھیتوں کے آلات دے کر شہر سے نکلے اور اس ربانی فوج کو دیکھ کر بھاگے اور شہر والوں کو خبر کی. اس وقت رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں, خیبر خراب ہوا یعنی ویران ہوا. ہم جب کسی قوم کے میدانوں میں اتر آتے ہیں اس وقت ان کی درگت ہوتی ہے. پھر دوبارہ پہلے حکم کی تاکید کی کہ آپ اے نبی ان سے ایک مدت معین تک کے لیے بے پرواہ ہو جائیے اور انہیں چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے یہ بھی دیکھ لیں گے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
پاک ہے اے اللہ اے ہمارے رب جو بہت بڑی عزت والے ہیں ہر اس چیز سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے رب ہیں. سامعین بن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور پیغمبروں پر سلام. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اپنی برات بیان فرماتے ہیں جو مشرکین اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے, جیسے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, اللہ کا فلاں فلاں شریک ہے وغیرہ. وہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی اور لازوال عزت والے ہیں. ان جھوٹے اور مفتری لوگوں کے بہتان سے وہ پاک اور منزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر سلام ہے اس لیے کہ ان کی تمام باتیں ان عیوب سے سالم ہیں جو مشرکوں کی باتوں میں موجود ہیں, بلکہ نبیوں کی باتیں اور جو اوصاف وہ ذات الہی کے بیان کرتے ہیں سب صحیح اور برحق ہیں. اللہ ہی کی ذات کے لیے تمام حمد و ثنا سزاوار ہے. دنیا اور آخرت میں ابتدا اور انتہا کے وہی سزاوار تعریف ہیں, ہر حال میں قابل حمد وہی ہے. تسبیح سے ہر طرح کے نقصان کی اس ذات پاک سے دوری ثابت ہوتی ہے, تو لازم ہے کہ ہر طرح کے کمالات اللہ کی ذات واحد میں ہوں. اسی کو صاف لفظوں میں حمد سے ثابت کیا تاکہ نقصانات کی نفی اور کمالات کا اثبات ہو جائے. ایسے ہی قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں تسبیح اور حمد کا ایک ساتھ بیان ہوا ہے. مجلس کے کفارے کے بارے میں بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ یہ پڑھے, سبحانک اللہم و بحمدک, پاک ہے آپ کی ذات اے اللہ اور تعریف کے قابل ہے. لا الہ الا انت, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے. استغفرک, میں آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں. و اتوب الیک, اور آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں. میں نے اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے الحمدللہ. یہ روایت سنن ابی داود, نیز سنن ترمذی اور معجم طبرانی وغیرہ میں موجود ہے.